الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ہم 109 نمبر آیت سے آغاز کر رہے ہیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں، ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہیں واپس پلٹ دیں، تمہارے ایمان کے بعد دوبارہ تمہیں کافر بنانے کے لیے۔ اب جو پیچھے دو تین نشستوں میں ہم نے چیزیں دیکھیں، اس میں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام سے جو دشمنی تھی اور اس طرح کی چیزیں اور جو جادو کرنے کی کوشش کی اور یہ کچھ کیا، وہ سارا کچھ کس لیے تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ تمہارا ایمان تم سے چھین لیں اور تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لے جائیں۔ تو اس طرح سے اس پورے سلسلے کی ایک وجہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ یہ تمہیں ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ ایمان سے پھیرنے کے لیے انہوں نے جادو ٹونے بھی کیے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات بھی لگائے، آپ کو کچھ مذاق بنانے کی کوشش بھی کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکے، لیکن بھارت انہوں نے اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کی۔ اس کو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس کافر بنا دیں، کفار بنا دیں، کفار کافر کی جمع ہے، تو تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سارے کام جو اوپر اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں 10-15، وہ اس لیے کہ تمہیں دوبارہ وہ ایمان سے نکال کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کفر کی طرف لے جانا کیوں چاہتے ہیں، اس کی وجہ آگے بتائی۔ حسدن من عند انفسہم، اپنے اندر سے پھوٹے ہوئے حسد کی وجہ سے، خود اپنی طرف سے نکلے ہوئے ان کے حسد کی وجہ سے۔ تو یہ گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب جو کچھ کر رہے تھے، اس کے پیچھے صرف انکار مسئلہ نہیں تھا، صرف یہ مسئلہ نہیں تھا، یعنی وہ وجوہات جو پیچھے بیان ہو گئی ہیں صرف وہی نہیں تھیں، بلکہ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اس نعمت سے محروم ہو جائیں اور وہ بھی کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہ ملنے کی صورت میں، یعنی ایمان والے نہ زیادہ ہونے کی وجہ سے معاملات مختلف ہو سکتے تھے، شاید وہ یہ سوچتے تھے۔ تو تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دے، یہ ان کی اکثر کی خواہش یہ ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت، کوئی چیز، کوئی کامیابی، کوئی ترقی دوسرے کو ملتی ہے تو ہمیں اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو کیوں ایسا مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اس تکلیف کو حسد کہتے ہیں۔ حسد اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ حسد کی ایک شکل یہ ہے کہ میرے اندر بھی اچھا جذبہ پیدا ہو آپ کو ترقی کرتے ہوئے دیکھ کر، تو اس کو رشک کہا جاتا ہے اردو میں، لیکن جب میرے اندر منفی جذبات پیدا ہوں تو وہ حسد ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کو دیکھا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو میرے دل میں اس کی شاباش بھی آئی اور میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا کہ میں وہ کام کروں، تو یہ رشک ہوتا ہے اردو کے لفظ میں۔ اور کسی کی کامیابی یا اچھا کام دیکھ کر میرے اندر اس کے بارے میں دکھ پیدا ہوا، غصہ پیدا ہوا، یا میں نے کوئی غلط حرکات شروع کر دی، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اس کی لیگ پولنگ شروع کر دی وغیرہ وغیرہ، تو یہ اب حسد ہو گیا۔ انہوں نے بھی یہی کیا کہ حسد ان کے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کی وجہ سے، جو قریش مکہ کی شان بڑھ رہی تھی، صحابہ کی شان بڑھ رہی تھی، اس سے حسد ان کو محسوس ہوا۔ حسد محسوس ہوا تو اس کے بعد دو رستے ہو سکتے تھے، کہ خود بھی اس صف میں شامل ہو سکتے، تو وہ تو نہیں ہوئے۔ البتہ انہوں نے منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے، جادو ٹونے اور مذاق اڑانا وغیرہ، جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ حسد ہے جس کی وجہ سے انہوں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا۔ آگے فرمایا من عند انفسہم، اپنے نفس کے اندر سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی قصور نہیں تھا، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ حسد پیدا ہوتا، یہ ان کے اپنے اندر ہی خرابی تھی، یہ تھے ہی حاسد۔ حاسد ہونے کی وجہ سے یہ، دیکھیے حسد کی کئی وجوہات ہیں۔ حسد کی ایک بڑی وجہ تکبر ہے، तकबर क्या होता है? झूठ मूठ का बड़ाई का एहसास, झूठा बड़ाई का एहसास। तो जब कोई आदमी मुझसे बड़ा काम कर रहा हो और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बड़ा हूँ, काम वो बड़ों वाले कर रहा है, तो मेरे अंदर मेरी अना को ठेस पहुँचती है। जब मेरी अना को ठेस पहुँचती है कि अच्छा वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, जबकि बड़ा तो मैं हूँ, तो ये आदमी के अंदर फिर वो हसद वाली जो जेलसी है वो पैदा कर देता है। तो तकब्बुर को हसद हमेशा मुतकब्बिरीन को होता है, ख्वा वो महरूम हो या कामयाब हो, दोनों सूरतों में हसद हो सकता है। हसद की एक बड़ी वजह महरूमी भी होती है बाज़ अवक़ात, कि मैं एक काम नहीं कर पा रहा, दूसरे ने कर लिया है, अगर वो भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ तो बस कंपटीशन हो जाएगा, लेकिन हसद के जज्बात उतने पैदा नहीं होंगे। हसद अल्लाह ताला ने रखा इसलिए नहीं था कि आदमी मनफी काम करे, हसद इसलिए रखा गया है, ये जज्बा अच्छा है अपनी ज़ात में, ये अच्छा जज्बा है कि मेरे अंदर मुकाबले करने की सिफत पैदा हो, मैं भी अच्छे काम करूँ, मैं भी दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, मुझे लोग अच्छा समझें, अच्छा कहें। ये जो जज्बात अंदर रखे हुए हैं ये मनफी हो जाए तो हसद हो जाता है, वरना ये मुकाबले की फ़ज़ा पैदा करता है और आदमी के लिए तरक्की के रास्ते खोलता है, बड़े काम करने के रास्ते खोलता है। कितने ही काम ऐसे हुए होंगे दुनिया में कि जिसमें दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में ऐसा हुआ होगा। तो वो जज्बा इस मानी में बहुत अच्छा जज्बा है हसद का, लेकिन हम उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। जितने भी जज्बे हैं, गुस्सा हो, नरमी हो, नफ़रत हो, दूसरे को हकीर समझना हो, जितने भी ये जज्बे हैं ये रखे गए थे अच्छे कामों के लिए, ये बुरे कामों के लिए नहीं रखे गए थे। तो मसलन नफ़रत इसलिए रखी गई थी कि बातिल से नफ़रत की जाए, गुमराही से नफ़रत की जाए, फहाशी और यानी और मुनकर और बुरी चीज़ों से नफ़रत की जाए, लेकिन हम अपने बहन भाइयों से करने लग जाते हैं, हम हक से नफ़रत करने लग जाते हैं। तो ये जो नफ़रत का जज्बा है ये हम गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। नफ़रत अच्छी चीज़ है, जब वो गलत बात से हो, गलत रवैये से हो, बुरे लोगों से हो, तो ये जायज़ चीज़ है। लेकिन हम अच्छे लोगों से नफ़रत करने लग जाएं या इंसानों से नफ़रत करने लग जाएं तो ये बुरी चीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से हसद भी एक अच्छी चीज़ है, ये असल में बुरी नहीं है, मुकाबले के लिए रखा गया ताकि इंसान मुकाबला करे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन उसको हम अपने लिए मर्ज़ का बायस बना लेते हैं, दूसरों के लिए तकलीफ़ देने का बायस बन जाते हैं, उस वक्त ये समझिए कि बीमारी की शक्ल में, बुराई की शक्ल में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे लकड़ी आग को, आग खा जाती है लकड़ी को। तो ये मतलब क्या है? ये असूल दीन का अपनी जगह पे समझ रखी है कि नेकियां बुराइयों को खाती रहती हैं, बुराइयां नेकियों को खाती रहती हैं, ये दो मानी में जुमला समझना चाहिए। एक ये मसलन कि मैंने आज नमाज़ पढ़ी तो मुझे 10 नंबर मिल गए, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैंने झूठ बोल दिया तो 5 मनफी नंबर मिल गए, तो 5 रह गए, बाकी नमाज के नंबर 5 कम हो गए, ठीक है। तो सारा दिन इस तरह से होता रहता है, नेकी करूँगा तो फिर बढ़ जाएंगे, बुराई करूँगा तो फिर कम हो जाएंगे। तो बैलेंस जो एंड पे क़यामत वाले दिन सामने आएगा वो मेरा आखिरी बैलेंस होगा कि मैंने नेकियाँ की 2 करोड़, बुराइयाँ कर ली 5 करोड़, तो अल्लाह माफ़ करे दोस्त की हो जाऊँगा। और अगर मैंने 2 करोड़ नेकियाँ की थी और 50 लाख कोई गुनाह किए थे तो कामयाबी का इम्कान पैदा हो गया। अब उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बशारत दी है कि एक कांटा उठाने के बराबर भी नेकी बच गई थी, यानी जितनी नेकियां की उतनी बुराइयां भी कर ली हुई थी, लेकिन आखिरी वक्त में खुदा की खातिर आखिरत के लिए मैंने एक कांटा उठा के रख दिया था, तो अब एक नेकी बच गई तो जन्नत में जाने का इम्कान पैदा हो जाएगा। ये बशारत इस तरह से दी गई है। तो नेकियां बुराइयों को खाती रहती हैं, एक इस मानी में कि अमाल नामे में उनका जो अजर लिखा हुआ है वो कम और ज़्यादा होता रहता है, वो एक दूसरे का, नेकियां बुराइयों को खा जाती हैं, बुराइयां नेकियों को खा जाती हैं। एक दूसरे मानी इसके ये हैं कि मसलन मैंने कहा जी आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने पक्का अहद बांधा, तो अब मेरा ये अहद कि मैं सच बोलूँगा झूठ की बुराई को खा जाएगा, मेरे अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो जब मैं कोई नेकी अपनाता हूँ तो एक बुराई साथ ख़त्म होती है। ये दोनों मानी में मतलब है कि बुराइयां नेकियों को खाती हैं, नेकियां बुराइयों को खाती हैं। तो जब मैं बुराई शुरू कर देता हूँ تو نیکیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں میرے عمل میں سے. تو یہ دونوں پہلو ہیں. تو حسد کو مقابلے کی اندر تبدیل کر دینا چاہیے تو جائز ہے, مقابلے کے اندر نہیں, آپ کی ذہنی بیماری کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے یا دوسروں کے آپ برائی کرنے لگ گئے ہیں, دوسروں کے ساتھ کوئی برے پلان کرنے لگ گئے ہیں, تو یہ حسد بیماری بن جائے گی. تو فرمایا کہ حسدن من عند انفس, اس میں نہ اللہ کا قصور تھا, نہ صحابہ کا قصور تھا, نہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور تھا, یعنی ان کی طرف کوئی سبب نہیں تھا. دنیا میں بھی عام بھی زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا ہوتا لیکن دوسرا اپنے حسد کی وجہ سے خود برباد ہو رہا ہوتا ہے. تو حسد کرنے والے کو نقصان ہوتا ہے, جس کے بارے میں حسد کیا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی خامخواہ لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ حسد کرنے سے مجھے نظر لگ جائے گی یا کچھ ہو جائے گا, میں تو نظر لگنے کا قائل بھی نہیں ہوں. اصل چیز ہوتی ہے کہ وہ اقدامات کرنے لگ جائے, کوئی آپ کی بدنامی کا باعث بنے, کوئی الزام لگا دے, کوئی آپ کی لیگ پولنگ شروع کر دے, آپ کو کوئی مارنے کی کوشش کرے, یہ کچھ نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن وہ آدمی کرے گا, اس کے حسد سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے حسد کرنے سے حاسد خود بیمار ہو جاتا ہے, اس کے اندر خود بیماریاں آ جاتی ہیں. تو سب سے پہلا حاسد کو جس کے اندر حسد پیدا ہو رہا ہو, سب سے پہلے یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں وہ متکبر تو نہیں ہے. اگر وہ متکبر ہے تو اپنے تکبر کا علاج کرنا چاہیے اور حسد ختم ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز یہ سمجھنی چاہیے حاسد کے لیے کہ وہ خدا کے فیصلوں کو تسلیم کرنے والا بنے. ایک صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے, ایک صلاحیت آپ کو دی ہے, میں آپ کی صلاحیت پہ حسد کرنے لگ جاؤں تو اپنی بھی کھو بیٹھوں گا. مجھے وہ صلاحیت اللہ نے نہیں دی, اللہ کا فیصلہ. یہ اس طرح کی بات ہے جیسے آگے سورہ نساء وغیرہ میں آئے گا کہ ان چیزوں کی تمنا نہ کیا کرو جو میں نے دوسرے کو فضیلت دے رکھی ہے. تو ان کی تمنا اگر ہم کرنے لگ جائیں تو کام خراب ہو جائے گا. کسی کو خوش شکل بنایا ہے, کسی کو لمبے قد کاٹ والا بنایا ہے, کسی کو صاحب علم بنایا ہے, کسی کو ریاضی میں اچھا بنایا ہے, کسی کو مصوری میں اچھا بنایا ہے, کسی کو شاعر بنا دیا ہے. تو یہ اللہ نے تقسیم کر دی ہے بہت ساری چیزیں, اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ایک صلاحیت نہیں دی تو کوئی بات نہیں ہے, مجھے اللہ نے کچھ اور صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, میں ان کو استعمال کرتا ہوں, اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ دوسرا کام کرنا چاہیے. پہلا کام یہ کہ اپنے تکبر کا جائزہ لینا چاہیے کہیں میں متکبر تو نہیں ہوں, اور دوسرا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں, اور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کر لینا چاہیے. اللہ کے فیصلے ہیں, اس لیے میں تقدیر کو دو تین پہلوؤں سے سمجھایا کرتا ہوں. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے آپ کے ساتھ, وہ ہونا ہے. تو اس میں میرا امتحان یہ ہے کہ اس تقدیر کے ہر لمحے پر میں تقدیر کے جو بھی واقعات ہو رہے ہیں, حادثات ہو رہے ہیں, اچھے برے, اس میں میں رویہ کیا ظاہر کرتا ہوں. مثلا اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ والد صاحب نے فوت ہونا ہے ایک ٹائم پہ, ہو گئے. اب میں نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے والد صاحب کے فوت ہونے پر؟ کیا میں خدا سے شکوہ کرنے لگ جاؤں, ایمان کو چھوڑ دوں, خدا کو نعوذ باللہ گالیاں دینے لگ جاؤں, کیا کروں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پھر تقدیر اپنا جب فیصلہ کرتی ہے تو مجھے اپنا رویہ ظاہر کرنا ہے کہ میں اب کیسا انسان ہوں. تو تقدیر کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے امتحان کے لیے یہ اتار چڑھاؤ رکھے ہوئے ہیں. ان امتحانات میں ایک امتحان یہ ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے کو, میرے حریف کو جس کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, میرے دشمن کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں زیادہ دے دی ہیں, کچھ خوبیاں زیادہ دے دی ہیں, کچھ مواقع زیادہ دے دیے ہیں. تو اب اس کے اوپر بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تقدیر کا فیصلہ ہے جو میرے امتحان کے لیے آیا ہے. تو یہ چار پانچ چیزیں اگر آپ شعور کے ساتھ اختیار کریں گے تو حسد سے جان چھوٹ جائے گی. حاسد اصل میں مسئلہ ہے, جس سے حسد کیا جا رہا ہے, محسود جس کو کہتے ہیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سوائے اس کے کہ حاسد جو ہے اس کو اپنی کوششوں سے نقصان پہنچانے لگ جائے. حاسد کو گناہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اور حاسد اپنی صلاحیتوں کو بھی کھو رہا ہوتا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ حسد کرنے والے ایمان سے محروم ہو رہے تھے, کتنی بڑی نعمت تھی جس سے وہ محروم ہو رہے تھے. وہ حسد میں کڑتے کڑتے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف ہو گئے, صحابہ کے بھی خلاف ہو گئے, قرآن کے بھی خلاف ہو گئے, جبرائیل اور میکائیل کے بھی خلاف ہو گئے, نتیجتاً اللہ کے بھی خلاف ہو گئے. تو حاصل کیا ہوا؟ دوزخ. تو اس لیے حسد میں سے نکلنا چاہیے, جتنی جلدی نکل سکیں اتنا اچھا ہے. اور ہمارے امت کی سطح پر بھی, یہ افراد عام طور سے یہ افراد کا وصف ہوتا ہے جو حسد ہے کہ میرا آپ کا حسد ہوگا، لیکن قومی سطح پر بھی ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں. اس کا اگر آپ نے مظاہرہ دیکھنا ہو تو میچز جو ہوتے ہیں کرکٹ کے اور فٹ بال وغیرہ کے، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن قوموں کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی والی کیفیت ہے وہاں ہم زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ قومی سطح کا، قومی شعور کے ساتھ ایک حسد پیدا ہوتا ہے. اگر وہ مقابلے کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہاں بھی جائز ہے، اور اگر وہ بیماری کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے تو وہاں وہ ناجائز ہے. چنانچہ ہم اس کی وجہ سے کئی خرابیوں کا شکار ہوتے ہیں، دوسری قوموں کا نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اپنے ناموں کو بڑا اچھال اچھال کر بڑا بڑا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاہین ہو گئے جی، فلانے ہو گئے، فلانے ہو گئے. یہ چیزیں اچھی علامت نہیں ہوتی ہیں. اچھی علامت یہ ہے کہ آپ بھی مقابلے پہ، میں بھی مقابلے، وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان، لڑیں گے، کھیلیں گے، مقابلہ ہوگا. تو یہ چیز سامنے رکھنی چاہیے. انسانوں کے اندر یہ بڑی خرابی ہوتی ہے کہ غصے کے موقع پر وہ اپنی سطح سے نیچے اتر آتے ہیں. مثلا اگر کوئی آدمی لڑتے لڑتے آپ کو جانوروں کی طرح کاٹنا شروع کر دے، تو بحث کرتے ہوئے، تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہو جائے گی. اسی طرح کوئی انسان گالی دینے پہ آ جائے تو بڑی بری بات ہے. آدمی مکہ مارنے پہ آ جائے بڑی بری بات ہے. آدمی نام بگاڑنے پہ آ جائے بڑی بری بات ہے. اور آج کل تو ہم اتنے نام بگاڑ رہے ہیں، سیاستدانوں کے خاص طور سے جو دو چار نمایاں ہیں، وہ بہت ہی بری حرکت ہے. نام نہیں بگاڑنے چاہیے. آپ تنقید کریں، جو مرضی کرنا ہے کریں، لیکن نام بگاڑنا، گالی دینا، جانوروں سے مشابہت دے دینا، یہ اچھے لوگوں کی بات نہیں ہوتی ہے. ہاں کسی بھی پارٹی کے لوگ کر رہے ہوں، یہ غلط ہے. تو ہمیں حسد میں اپنے معیار پر قائم رہنا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، میں حسد میں بھی برائی پر نہیں اتر سکتا. تو تب بھی برائی حسد کی کافی کم ہو جائے گی، اگرچہ نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو میں نے دو تین طریقے بتائے ہیں. تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب میں سے ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ تمہیں دوبارہ کافر بنا دے اور تمہیں ایمان کے بعد ایمان سے محروم کر دے. یہ سارا کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے اندر، دلوں کے اندر حسد پیدا ہو چکا ہے. اور یہ حسد پیدا ہوا ہے کب؟ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ جب ان کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے. یہ بڑی قرآن مجید کی بیسک تھیمز میں سے ایک تھیم ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد اور حق واضح ہونے سے پہلے بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اگر حق واضح نہیں ہوا تو آدمی مجرم نہیں ہے، حق واضح ہو گیا ہے تو آدمی مجرم ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، من بعد ما جاءکم العلم، علم آنے کے بعد، یعنی پکی بات واضح ہونے کے بعد. اور یہاں بولا ہے من بعد ما تبین لہم الحق، جب حق ان کے اوپر بالکل واضح ہو گیا ہے. اس سے دو تین چیز جو ہیں وہ نکلتی ہیں اس جملے سے. ایک تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ مجرم آدمی اس وقت بنتا ہے جب حق بات واضح ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب مجرم ہیں اس لیے کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. دوسری بات یہاں سے یہ نکلتی ہے کہ قرآن مجید نے اپنے پیغام کو اتنا واضح کر دیا تھا کہ وہ تبین لہم الحق کے معیار پہ آ گیا تھا. صرف ایسا نہیں تھا کہ چند گفتگویں ہیں، چند باتیں ہیں، پتہ نہیں صحیح ہیں کہ نہیں صحیح ہیں، تردد ہو رہا ہے، ذہنوں میں سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، ایسی صورت نہیں ہے. بلکہ ہر پہلو سے بات واضح ہو چکی تھی، سچائی اس کی ثابت ہو چکی تھی. اور تیسری بات یہاں سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مدینہ اور خیبر کے جو یہودی تھے، انہوں نے جب انکار کیا ہے تو ان کے جرم کی نوعیت کیا تھی. یعنی دوسری جگہ اللہ نے جس کو بیان کیا کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اس وضاحت کے بعد انہوں نے انکار کیا. اتنی شاندار بات واضح ہونے کے بعد. اب یہ جو حالت ہے یہ مجرمانہ حالت ہے. یعنی آدمی جانتا ہو حق بات واضح ہو گئی ہو تو پھر آدمی حرکت کرے تو یہ، اس کے اوپر سزا ہونی چاہیے. اور سزا کے لیے اللہ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ صحابہ کے ذریعے سے ہونی ہے. ٹھیک ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہونی ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. تو تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسولوں میں سے ہیں جن کے انکار کرنے والوں کو آسمان سے سزا نہیں آئی بلکہ صحابہ کے ہاتھوں سے ملی. حضرت موسیٰ کے ساتھی بھی ایسے ہی تھے. تو اب واضح سی بات ہے کہ جرم تو ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے حق بات واضح ہونے کے بعد انکار کیا, لیکن اللہ تعالیٰ ابھی ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ ابھی تم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی ہے. سورہ توبہ تک نازل ہونے تک یہ روکا گیا تھا. تو فرمایا فعفو واصفحوا, ان سے درگزر کرو اور چشم پوشی کرو. فعفو واصفحوا میں دو معنی ہوتے ہیں. وعفو کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال دینا, اور واصفحوا کا مطلب ہے چشم پوشی کرنا. یعنی آپ نے مثال کے طور پر اپنے بیٹے کو کوئی بری حرکت کرتے دیکھا تو آپ نے ایسے تاثر دیا کہ دیکھا ہی نہیں, یہ واصفحوا کا مطلب ہوتا ہے. واصفحوا دراصل چہرے کی ٹکیا کو ہٹانے کو کہتے ہیں. ہمارے چہرے کی تین ٹکیاں ہیں, دائیں بائیں اور سامنے, اس کو صفحہ کہتے ہیں. صفحہ جو ہمارا یہ ورق بھی ہوتا ہے وہ اسی طرح ہمارے تین صفحے ہیں چہرے کے, ایک یہ ایک یہ. تو سامنے والا صفحہ ہے چہرے کا, اس کو ایسے کر لینا یا ایسے کر لینا, یہ صفحہ ان ہے. میں نے اپنے چہرے کو وہاں سے ہٹا لیا, میں نے اپنی نگاہ کو وہاں سے ہٹا لیا. تو یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے کہ تم ان کو درگزر کرو اور چشم پوشی کرو. حتیٰ یاتی اللہ بے امرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے, اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے. یہ فیصلہ سورہ توبہ میں نازل کیا گیا کہ وہ اہل کتاب جو دین حق کو دین نہیں مان رہے اور اللہ کے اوامر و نواہی کو نہیں مان رہے, ان کے خلاف تم قتال کرو گے اور یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے لگ جائیں اور تمہارے ماتحت ہو جائیں. سورہ توبہ کی غالباً 29 نمبر آیت ہے. تو فرمایا کہ ان کو اس ٹائم تک جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تم اپنے ہاتھ رو کے رکھو گے, ان کو سزا نہیں دی جائے گی. ان اللہ علی کل شئین قدیر, اور ان کی جو حرکتیں ہیں اس سے نہیں گھبراؤ کہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا, کوئی نقصان ہو جائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو وہ جب چاہے گا فیصلہ دے دے گا اور تمہارے لیے ساتھ یہ برا نہیں کام کر سکیں گے. تو اب یہ جو قانون رسالت ہے اس کو, اس کا ایک پہلو یہاں پر واضح ہو رہا ہے. قانون رسالت کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی رسول آتا ہے تو اس رسول کے آنے کے بعد جب حق بات واضح ہو جاتی ہے اور قوم انکار کر دیتی ہے پھر بھی, تو پھر ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے. یہ سزا آسمان سے بھی آ سکتی ہے, اور یعنی زلزلہ آ گیا, طوفان آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, اور صحابہ کے ہاتھوں سے بھی آ سکتی ہے. تو اس سزا کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان کو سزا تو ملنی ہے, اب واضح ہو گیا ہے, لیکن ابھی تم ان کو درگزر کرو. اور جو یہ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں, فتنے فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن میں سے پیچھے گزر چکا جادو کرنا اور مجلسوں میں آ کر کچھ مذاق اڑانے کی کوشش کرنا اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنا, یہ سارا کچھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, اس سے نہیں گھبراؤ. ان اللہ علی کل شئین قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سازشیں, ان کے حرکتیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. دنیا کا نظام دوہرے یعنی دو دھاری بنایا گیا ہے. دنیا کا نظام دو دھاری بنایا گیا ہے, جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ کل شئ خلقنا کل شئ زوجین, ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر دو رخ نکلیں گے, ہر چیز کے اندر دو پہلو ہوں گے, ہر چیز کے دو حصے ہوں گے. مثلا ابھی ہم نے حسد کے اوپر بات کی, حسد اچھا بھی ہے برا بھی ہے. وہ حسد جو رشک پیدا کرتا ہے اور مقابلے کی فضا پیدا کرتا ہے اچھا ہے, اور وہ حسد جو رشک نہیں بلکہ حسد جیلسی پیدا کرتا ہے اور میرے اندر برے اقدامات کو جنم دیتا ہے وہ برا ہے. تو حسد کے بھی دو پہلو ہو گئے. تو اس طرح سے جتنے بھی دنیا میں مشکلات آتی ہیں وہ تکلیف دے رہی ہوتی ہیں, ساتھ فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. ہر مشکل جو بھی آئے, خواہ وہ کانٹا ہی چبھنا کیوں نہ ہو. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے, تو وہ بخار تھا ان کو, تو بخار کو برا بلا کہہ رہے تھے. تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو, یہ تو بندہ مومن کے لیے فائدے کی چیز ہے کہ بندہ مومن کو کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے عوض میں گناہ جھڑ جاتے ہیں اس کے. لیکن ظاہر ہے کہ اس بیماری کو یا اس تکلیف کو وہ اس رخ میں لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ ایک تکلیف نازل کی ہے تو اے اللہ میرے گناہ جھاڑ دے. تو بندہ مومن کے لیے وہ گناہوں کے جھاڑنے کا باعث بن جاتا ہے. تو ہر حادثے کے ساتھ یہ چیز تو جڑی ہوئی ہے کہ اگر میں ایمان کے ساتھ اور آخرت کی نیت کے ساتھ صبر کے ساتھ کسی مشکل میں سے گزر جاؤں تو میرے گناہ جھڑیں گے. یہ تو ہے ہی, لیکن دوسری چیز جو اس کے ساتھ جڑی ہے وہ آزمائش ہے کہ ہر مشکل اور ہر آسانی آزمائش ہے. یہ دو لازمی چیزیں ہیں, یعنی مشکلات نے میرے گناہ جھاڑنے ہیں اگر میں صبر اور ایمان کے ساتھ اس کو برداشت کر جاتا ہوں. ہر مشکل نے میرا امتحان بننا ہی بننا ہے, ہر آسانی نے میرا امتحان بننا ہی بننا ہے. تو میں نے امتحان دینے کی نگاہ سے ان کو دیکھنا ہے کہ اب یہ جو مشکل آئی ہے میرا کیا امتحان پیش نظر ہے, ثابت قدمی کا ہے, نیکی پر قائم رہنے کا ہے, کوئی جذبات کے ابھارنے کی انگیخت کرنے کا موقع پیدا ہو گیا تو اب میرا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح یہ جو مشکلات آتی ہیں ہمارے اوپر, یہ ہمارے اندر صبر, ہمارے اندر استحکام, پختگی, سمجھداری, بصیرت, پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کرتی ہیں. بظاہر دیکھنے کو ہوتا کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہو لیکن اندر ہی اندر وہ بہت بے شمار تبدیلیاں لے آتی ہیں کہ آپ ایک مشکل سے گزر کر زیادہ تجربہ کار ہو گئے. مثلا اگر آپ نے صبر کرنا چاہا تو صابر ہو گئے آپ. تو یہ مشکلات ہمارے اندر دانائی, بصیرت, سمجھ پیدا کرتی ہیں. میں نے بعض بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ابتدائی عمر میں جب پہلی دفعہ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کے بعد زیادہ سیانے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک چیز میں سے گزر گئے. اب وہ تکلیف ان کو پتہ چل گئی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو اسی طرح تجربہ سے آدمی سیکھتا ہے, ہر تجربہ کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. تو جتنی مشکلات ہیں ان میں دو چیزیں تو لازم ہیں, دو چیزیں لازم ہیں کہ میری آزمائش کے لیے آئی ہیں, اور دوسرا یہ کہ اگر تکلیف ہے تو گناہ لازماً جھاڑے گی اگر میں نے ان کو خدا کی خاطر قبول کر لیا, سہ گیا تو. لیکن اس کے ساتھ بے شمار اور فائدے ہیں. وہ میرے اندر دانائی, بصیرت, سمجھ, صبر کی صفات, حوصلہ پیدا کرتی ہیں. ایک آدمی سیلاب میں سے گزر گئے, اب اس کو سیلاب کو اتنا ڈر نہیں رہے گا اگلی دفعہ جب آئے گا کیونکہ وہ ایک دفعہ گزر گیا. تو اس طرح سے بہادری پیدا ہوتی ہے, دانائی پیدا, تجربہ کاری پیدا ہوتی ہے. یہ ساری مشکلات ہمارے اندر بے شمار چیزیں پیدا کر دیتی ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ تم ان مشکلات سے نہیں گھبراؤ, میں ان کو ہونے دے رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس کا فائدہ ہوگا. مثلا صحابہ کا ایمان پختہ ہوا, آخری صورتوں میں جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سارے اعمال میں سے گزر کر قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا میں نے تمہارا دل کھول نہیں دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بعض مخفی پہلو ان حادثات کی وجہ سے سامنے آئے. یہ مطلب ہے اس کا کہ جب آپ گزرتے تھے کسی کیفیت میں سے, کسی یہودی کے اعتراض, کسی قریشی کے اعتراض, کسی اذیت کے اندر سے کوئی صحابی گزرتے تھے تو ایمان کی پختگی پیدا ہوتی تھی, ساتھ ساتھ قرآن کے بعض پہلو عملی طور پر نظر آ رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ پہلو, اچھا یہ مطلب ہے, اچھا اس کا مطلب یہ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان مشکلات میں صحابہ, اس لیے صحابہ ہم سے بہتر ہیں کہ وہ ان مشکلات میں سے گزرے جو قرآن کے نزول کے زمانے میں ہو رہی تھی. تو آیتوں کے بعض پہلو, آیتوں کے بعض مقاصد وہ واضح ہوتے چلے جائے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ابھی ٹالے رکھو اور سورہ توبہ پر جا کر آیتیں وہ نازل ہوئیں کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو اس کے دوران میں جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحابہ کو فوراً نگاہ میں آیا ہوا ہو, ان فائدوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ اس وقت روک دیا تھا. تو یہ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو میرے اور آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے ساتھ, ہمیں اگر مشکل بھائی بہن مل جائیں, ماں باپ مشکل مل جائیں, دوست مشکل مل جائیں, دفتر میں ملازمت مشکل جگہ پہ مل جائیں, یا زندگی کے معاشی حالات تنگ دستی والے ہو جائیں, یا ان میں اتار چڑھاؤ بہت تیزی سے ہوتا رہتا ہو, یا جس ملک میں میں رہ رہا ہوں اس کے حالات ایسے دگرگوں ہوں کہ سمجھ نہ آئے کیا کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ تجربہ کار اور زیادہ سمجھدار بناتی چلی جاتی ہیں, ہمارے اندر دانائی, بصیرت. ایک اور چیز میرے تجربے میں ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ گہری سوچ والے ہوتے ہیں, اور جو شہری لوگ ہوتے ہیں وہ کم گہری سوچ والے ہوتے ہیں. کیونکہ ان کے پاس روزانہ کی معلومات کم آتی ہیں، وہ رپیٹ زیادہ ہوتی ہیں، ہر روز ایک ہی کام ہو رہا ہے. شہروں میں ہر روز نئی نئی معلومات آتی رہتی ہیں، تو دیہاتی آدمیوں کو سوچنے کا موقع ملتا رہتا ہے، شہری لوگوں کو سوچنے کا موقع کم ملتا ہے. چنانچہ پاکستان ہی کی تاریخ دیکھ لیں کہ جو بلندی پہ پہنچنے والے لوگ ہیں وہ عام طور سے چھوٹے شہروں سے، دیہاتوں سے آئے ہوتے ہیں. لاہور اور کراچی خود بڑے لوگ پیدا نہیں کرتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں. یہ سارے بڑے لوگوں کو اٹھا کر دیکھ لیے، چھوٹے شہروں کے ہوں گے یا دیہاتوں کے ہوں گے. تو وہ یہ جو اب وہاں کی محرومی جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت بن گئی کہ آپ کو سوچنے والا انسان بنا دیا، گہرائی سے چیزوں کو دیکھنے والا انسان بنا دیا. ان کی زبان دانی بڑی اچھی ہوتی کیونکہ وہ زبان کے جس سادہ جگہ پر بیٹھ کے اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اب ہمارے پاکستان میں جو شہروں کی فضا ہے اس میں انگریزی، اردو، پنجابی، مثلا پنجاب میں رہتے ہوئے، لاہور میں رہتے ہوئے، یہ تینوں زبانیں آپ کی، تو کسی زبان کا بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا. چنانچہ ہمارے یونیورسٹی میں ہم نے تجربہ کیا کہ وہ انگلش میں لازم تھی کہ اپلیکیشن آپ نے چھٹی کے لیے انگریزی میں لکھنی ہے، وہ نہ انگریزی سمجھ آتی تھی نہ کچھ، تو ہم نے خیال کیا کہ اردو میں بھی اجازت دے رہے ہیں، تو اردو کی حالت اس سے بری تھی. یہ صورتحال، کوئی زبان میں نہیں آتی. لیکن جب آپ ایک زبان میں ہوتے ہیں تو آپ کو زبان کی گہرائی، چنانچہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے جو کہ ہم لسانی اعتبار سے زیادہ باتیں کرتے ہیں المورد والے، تو دیہاتیوں کو میری باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں شہریوں کے مقابلے میں. شہری کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جی، اس طرح کیسے ہوتا ہے. یہ کئی جگہ پر، ایسا نہیں کہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی اس طرح کی ذہانت والے لوگ ہوتے رہتے ہیں جن کی دلچسپی ایک خاص میدان میں ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ تجربات ہیں. تو اب کوئی چیز بھی، نقص جو ہے، نقص بھی فائدے کی چیز ہے، کوئی نقص بھی بے فائدہ نہیں ہے، کوئی مشکل بھی بے فائدہ نہیں ہے. تو یہاں پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر یہ بات پوشیدہ تھی کہ بھئی وہ برائیاں تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تم ہاتھ رو کے رکھو، ان کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ان کے ہاتھوں سے تمہیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا کہ جو صرف نقصان دہ ہو، اور جب اللہ نے سزا دینی ہے دے دیں گے، یہ ان کے اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکیں گے. یہ ساری تسلی اس کے اندر موجود ہے. قرآن مجید کے جو لسانی مشکلات ہیں اس میں یہ ایک نمایاں ترین مشکل ہے کہ جملہ ایک ایسا بول دیا جائے گا جس سے خود بخود ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ جملہ تسلی کا بھی ہوتا ہے، دھمکی کا بھی ہوتا ہے. کافروں کے لیے جملہ سختی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہاری گردن توڑ سکتا ہے، تمہیں ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے. یہی جملہ مومنین کی تسلی کا باعث ہے کہ یہود سے کیا ڈرنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ. تو اس طرح سے یہ جو جملے ہیں یہ بھی دو، یہاں پہ یہ جملہ بھی دو معنی رکھتا ہے، دھمکی بھی اور تسلی بھی، لیکن دونوں کا مخاطب اور ہوگا. تسلی ہوگی مسلمانوں کے لیے اور دھمکی ہوگی کافروں کے لیے. اب فرمایا کہ تم، یہ جو یہود ہیں، یہ تمہیں، ان کی اکثریت، ایک بڑی تعداد جو ہے، وہ تمہیں ایمان سے ہٹا کر کافر بنانا چاہتی ہے اپنے حسد کی وجہ سے، جو ان کے اپنے دلوں کا روگ ہے، اپنے دلوں کی بیماری ہے. اور یہ حسد اس صورت میں کر رہے ہیں اور تمہیں کافر بنانے کی کوشش اس صورت میں کر رہے ہیں کہ حق ان پر بات واضح ہو چکی ہے، تو اب اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور ان کو کچھ نہیں کہو. اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے تو اس وقت تمہیں اجازت دے دیں گے ان کو سزا دینے کی، اور اس وقت تک کے لیے گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب بتایا کہ تم نے ایمان نہیں کھو دینا ہے، ان کی سازشوں کے نتیجے میں اپنا ایمان بچا کے رکھنا ہے. تو اس لیے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہٰذا نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو. ایسا نہ ہو کہ تم یہود کی باتوں میں آ کر دین چھوڑ بیٹھو، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنے دین پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو. نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ بڑی دین کی ان احکام میں سے ہے کہ جو کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے. یہود و نصارہ سے کہا کہ جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، تو میں تمہیں غلبہ دیے رکھوں گا. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یہی کہا کہ تمہیں امامت حاصل رہے گی جب تک تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے. ایک طرف یہ صورتحال ہے، تو یہاں اب یہ کہ یہ نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، تمہارا ایمان بچ کے رہے گا، ایمان بچا رہے گا اگر تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوا کی طرح ہے، دوائی کی طرح ہے. نماز اور زکوٰۃ صرف یہ نہیں کہ ایمان بچانے کا ایک طریقہ ہے، بلکہ یہ دوا کی طرح بھی ہے، کوئی بیماریاں بھی دور کرتی ہیں، جس کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے کہ انَ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے. تو یہ دوائی کی طرح ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یہ ایک معالجہ بھی ہے، علاج بھی ہے. تو جب بھی مشکلات زندگی میں پیش آئیں تو نماز کا سہارا پکڑنا چاہیے. جب بھی مشکلات آئیں زندگی میں، مشکلات ٹالنے کے لیے نہیں، ایمان باقی رکھنے کے لیے. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دین کو دنیا کے فائدے کی چیز بنا دیا. نماز پڑھو رزق میں برکت آئے گی، نماز پڑھو فیل نہیں ہوگے، نماز پڑھو فلاں کام ہو جائے گا، نماز پڑھو تنگی نہیں آئے گی. یہ کوئی کسی جگہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. حدیثیں البتہ بعض روایات بنا لی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید اس سے خالی ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ نماز پڑھو تو میں تمہیں رزق دوں گا، خالی ہے، کہیں بھی نہیں ہے. تو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے دنیا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کرنا چاہیں تو کر دیتے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو گے تو مشکلیں نہیں آئیں گی، نماز پڑھو گے تو رزق کھلے گا، کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ اس لیے پڑھنی چاہیے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، میں کل قیامت والے دن خدا کے ہاں نمازی قرار پاؤں. تو نماز اور زکوٰۃ آخرت کے لیے دینی چاہیے، دنیا کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بلکہ وہ پیش نظر ہی نہیں ہو، نیت کے مطابق ہی عمل ہونے. اگر آپ دنیا کی نیت کاموں کے لیے نماز پڑھیں گے تو وہ ہو جائیں گے، آخرت میں پھر اجر سے محروم رہ جائیں گے. تو آخرت کے لیے نیکی کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ نیکی کوئی کام ہے، مصیبت سے نکلے نا کوئی نیکی کام آ گئی، اور خدا کا خوف کا خدا نے فضل کیا ہے، نیکی کام نہیں آنی، یہیں ضائع کر دینی ہے، آخرت کے لیے محفوظ رکھنی چاہیے. تو یہاں کا تصور ہے کہ نیکی کام آ گئی ہے، آخرت کے لیے نیکی کمانی چاہیے، اور اصل میں نیکیوں کا ریوارڈ آخرت میں ہی ملنا ہے. دنیا کی سب سے نیک ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ ہی نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. تو آپ کی نمازیں تو آپ کے کام نہیں آئیں اس معنی میں کہ قریش مکہ نے نہ تنگ کیا ہو، یہود نے نہ تنگ کیا ہو، مذاق نہ اڑایا ہو، آپ کی باتوں کی نافرمانی نہ کی ہو، سب کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو نمازیں اس طرح کی چیزوں سے نہیں روکتی ہیں. فاقے بھی آیا، دس دس دن تک چولہا نہیں جلا آپ کے گھر میں، یہ بھی ہوا. اور سید عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دو کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، پانی اور کھجوریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا مقصد یہ نہیں ہے. نماز اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کے نیک ترین انسان کو مشکلات کا سامنا ہوا، بیماریاں بھی ہوئی ہیں، چوٹیں بھی لگی ہیں، سب کچھ ہوا. آپ کا احد میں یہاں پہ تیر لگ گیا تھا، اور زرہ کی ٹوٹ کے اندر گھس گئی تھی تو چوٹ آئی، اور عبیدہ بن الجراح نے جب دانتوں سے کھینچ کے نکالی تو دانت ٹوٹ گئے ان کے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نمازوں نے آپ کی تکلیفیں بچا لیں، آپ کی بیماریاں بچا لیں، ایسا نہیں ہے. نمازیں اصل میں آخرت کے لیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا آخری وقت میں، تو انہوں نے کہا رفیق اللہ، اللہ کے پاس جانا چاہیے، یہاں کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے نماز، زکوٰۃ، روزہ، جو بھی آپ حج کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے کرنا چاہیے، ایمان کو بچانے کے لیے. دو نیتیں جائز نیتیں ہیں، ایک یہ کہ آخرت میں اللہ کی رضا کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، ایک نیت یہ ہے. اور دوسری نیت یہ ہے کہ میں میرے اندر نیکیاں اور پیدا ہوں، میں یہ نیکی اس لیے کروں کہ میرے اندر اور نیکی پیدا ہو، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے نیکی کرنا بھی جائز نیت ہے، وہ بھی اجر ضائع نہیں کرتی. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے تثبیتا لانفسکم، اپنے آپ کو محکم کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے. تو دو نیتیں جائز ہیں نیکی کے لیے، اللہ کی رضا اور اپنے آپ کو بہتر نیک بنانے کے لیے، زیادہ نیک بنانے کے لیے. تو فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم نیکی آگے کر کے بھیجو گے خدا کی طرف تو اللہ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ یہ جملہ بھی قرآن مجید میں کئی موقعوں پر آیا ہے مختلف معنی میں، جو بھی آگے بھیجو گے، جو بھی تم یعنی نیکی کر کے خدا کے پاس، تو اب یہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ تم نے آخرت کے لیے نیکیاں بھیجنی ہیں، یہ نہیں کہ دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی تم، کیونکہ اگر حکیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ پہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے تو پھر دنیا کے لیے بھی کیا جاتا ٹھیک ہو جاتا، اللہ کے لیے تب بھی ٹھیک ہو، نہیں، فرمایا کہ نہیں، جو بھی ان میں سے نماز اور روزے اور زکوٰۃ میں سے اللہ کے لیے بھیجو گے کہ میں نے قیامت والے دن کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے تو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب یہ جو نیت ہے، اسی انہی طرح کی آیتوں کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کے قبول ہونے کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل قبول ہوگا، آخرت کے لیے کیا ہے تو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے کیا تو دنیا کے لیے۔ البتہ سورہ بنی اسرائیل میں جا کر ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ نیت تم نے کی مثلا شادی کرنے کے لیے نیکی کی، تو ہو سکتا ہے میں تمہاری شادی نہ کروں لیکن جو میں چاہوں گا وہ تمہیں دنیا میں اجر دے دوں گا، لیکن وہ جو آپ نے جس نیت کے لیے کیا وہ لازم نہیں ہے کہ ملے، لیکن دنیا میں مل جائے گا بہرحال اجر اس کا۔ تو اس لیے جو نیکیاں ہیں ان کو آخرت کے لیے ہی کرنا چاہیے اور آخرت کے لیے سنبھال کے رکھنا چاہیے، دنیا میں نیکیوں کا اجر ملتا ہی نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ جو کچھ آپ کو مجھے مل رہا ہے وہ اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے، نہ برائیوں سے اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ نیکیوں سے اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، یہ پلے باندھ لینی چاہیے بات۔ ہمارے ہاں یہ ثواب دارین کا جو تصور ہے وہ یہاں ہی کی پیداوار ہے۔ البتہ صحابہ کے ساتھ اللہ کا ایک اور وعدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو گے تو تمہیں میں خلافت دوں گا، دنیا میں بادشاہت دوں گا، وہ ان کے ساتھ وعدہ تھا خاص، وہ پورا کر دیا گیا۔ لیکن نبی بکر صدیق کی نمازوں کا ثواب آخرت میں ملے گا، حضرت عمر کی اور عبد الرحمن بن عوف کی اور خیرات اور زکوٰۃ تھی وہ ان کا ثواب آخرت میں ملے گا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس کی وجہ سے ان کو خلافت ملی، وہ اللہ کے وعدے کے مطابق۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے یعنی خدا کے حضور، یہ اللہ کے ساتھ ہم ادھار کرتے ہیں کہ اللہ میں نے نماز پڑھی ہے قیامت والے دن اجر لوں گا، اس کو وما تقدمو سے لفظوں سے بیان کیا، جو تم اپنے لیے خدا کے حضور پیش کرتے ہو، جو تم اپنے لیے خدا کے حضور پیش کرتے ہو تو خدا کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ آخری صورتوں میں غالباً مدثر ہے یا قیامہ ہے، اس میں جا کر یہ واضح کیا ہے کہ اس سے بہتر پاؤ گے، اور سورہ البقرہ میں آگے چل کر بات واضح ہوگی کہ 700 گنا تک جا سکتا ہے، کہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، ایک نیکی کی ہے تو 700 گنا اس کا اجر مل سکتا ہے، اور یہ قانون کے مطابق ہے، اس میں ہمارا خلوص، اس میں ہماری جو کام کرنے کا، نماز پڑھنے کی ہم نے وقت لگایا، جو اہمیت دی، جو توجہ کے ساتھ پڑھی، پورے اہتمام کے ساتھ پڑھی، جلدی جلدی پڑھ کے فارغ نہیں ہو گئے، ٹائم لگا کر آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ پڑھی، اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا، اور قانون کے مطابق 700 گنا تک چلا جائے گا۔ پھر مزید فرمایا سنزید المحسنین، قانون کے مطابق جو ملنا تھا وہ دینے کے بعد نیک لوگوں کو ہم اور بھی دیں گے، جو مخلص ہوں گے، آخرت کے لیے جیتے ہوں گے، ان کے لیے ہم مزید بھی اجر کر دیں گے۔ ان اللہ بما، اب یہ تسلی کی بات جملہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے تو پورا پورا اجر دے گا۔ ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو کچھ تم کرتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ ہم دنیا میں نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا اللہ کو کرنا چاہیے، دنیا کو نہیں۔ اللہ کو کہیں گے یا اللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اس میرا ثواب لکھ لے، اے اللہ میں نے یہ روزہ رکھ لیا ہے ثواب لکھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولتے ہوئے شاید گرمیوں میں، کیونکہ دوا کے الفاظ ایسے ہیں کہ جو موسم گرما کے لگتے ہیں، کہ ذہب الظما وابتلت الروق، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، وہ ثبت الاجر، اور اجر لکھا گیا۔ تو یہ جو کلمات ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بندہ مومن نیکی کر کے اپنا حق خدا سے مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میرا ثواب لکھ دیجئے۔ تو خدا کو دکھاوا کرنا چاہیے، لوگوں کو نہیں، وہاں سے لیکن اللہ کو دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے حالات تک کو جانتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا جو دکھاوے کا جذبہ ہے وہ خدا کی طرف اس کو موڑ دینا چاہیے۔ اسی کو وہ ما تقدمو لانفسکم، کہ جو اللہ کے لیے بھیجو گے، اپنے لیے اللہ کے حضور بھیجو گے، اس کو اللہ کے ہاں تم پوری طرح سے پاؤ گے۔ اچھا ٹائم ہو چکا ہے، یہاں پہ بات کو روک لیتے ہیں جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔